एक तजस्सुस जो माएँ ना चाहते हुए भी बच्चों को सिखा देती हैं, वो क्या कहीं से हो क्या है, मसलन बच्चे चची के घर गए, क्या खाया था, रोटी पका के दी थी चची ने, जो तुम्हें दिया था वही अपने बच्चों को दिया था। एक खास हद तक हर एक को पता होता है, आप जैसे आप जाते हैं तो आपके घर वाले पूछे आज क्या पढ़ा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप भी पूछ सकते हैं अच्छा आपने क्या किया कहाँ के, छोटा छोटा मामला तो जिंदगी का हिस्सा है। जहां आप देखें ना कि बदबू आने लग गई है बेतमादी की, तो वहां पे ना करें, और आम लोगों का तजस्सुस तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। इंतहाई बुरी आदत होती है जिसकी वजह से इंसान ना खुद खुश रहता है ना कोई दूसरे को खुश रख सकता है। ऐसा बंदा हर वक्त दुखी होगा। कुछ लोग होते हैं ना, वो हर वक्त गहरी सोच में आपको दिखते हैं, कुछ लोग अपनी आंखों को ना यूं सकेड़ते हैं, यूं देखें या लाइनें बन जाती हैं, ये भी अच्छी आदत नहीं होती, ये एक अंदर की चोरी खुलती है। फेस रीडिंग अगर आपको आती है तो बाज लोग यूं करके देखते हैं ना, ये हासिद की नजर होती है, तजस्सुस की नजर होती है, नॉर्मल रहे, मुझे क्या, मुझे तो ये तजस्सुस पे वही बात याद आती है ना जो पहले भी शायद सुनाई थी आपको, कि मिर्ज़ा गालिब को किसी ने कहा कि आपको पता है आपके हमसाए में खीर पकी है, तो कहा तो मुझे क्या, कहा नहीं मुझे पता चले आपको भी भेजेगा, तो कहा फिर तुम्हें क्या, मुझे क्या और तुम्हें क्या, लिख ले मुझे क्या, ये जुमला बड़ा बड़ा लिख ले अपनी डायरी में, मुझे क्या, अल्लाह का मामला अल्लाह खुद पूछेगा। हाँ अगर किसी को आप ठीक नहीं कर सकते तो फिर आप उसके हालात जान के दुखी क्यों होंगे, फिर अल्लाह के साथ मामला उसका। नबी सल्लम ने फरमाया मन सतर मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, जो इस दुनिया में किसी मुसलमान की पर्दापोशी करेगा क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसकी पर्दापोशी फरमाएगा। इसी तरह नबी सल्लम ने फरमाया ए गिरोह जो जुबान से तो ईमान लाया है, बड़ा प्यारा अरबी का लफ्ज़ है, या माशर मन आमन बिलिसानिही वलम यदखुल ईमान कल्बहू, ए वो गिरोह जो जुबान से तो ईमान लाया है लेकिन ईमान उसके दिल में दाखिल नहीं हुआ। मुसलमानों की गीबत मत किया करो, इनकी पोशीदा बातों का सुराग मत लगाया करो, जो मुसलमानों की पोशीदा बातों का पीछा करता है अल्लाह ताला इसकी मख्फी बातों का पीछा करता है। सोचिए जरा, आप किसी के पीछे लगते हैं ना अल्लाह आपके पीछे लगेगा, और जिसकी छुपी हुई बातों का पीछा खुदा करे तो वो उसको उसके घर में रुसवा कर देता है, घर में। देखिए जो दूसरे की टो बड़ी लेता है ना, अल्लाह उसकी टो उसके घर वालों के दिलों में डालेगा और घर वालों में वो जलील और रुसवा हो जाएगा। इसी तरह अरबाब हुकूमत को भी बिला वजह लोगों के मख्फी राजों पर आगाही हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब ये एक और एंगल है कि हुक्मरान तजस्सुस कर सकते हैं, इसके बारे में एक रिवायत है हज़रत अमीर मुआविया की, कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह को ये फरमाते हुए सुना अगर तुम लोगों की पोशीदा बातें जानने के दर पे होगे तो तुम इन्हें खराब करके छोड़ोगे। किसी के अंदर जब ऐसी चीज़ों में आप जाएंगे तो दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि इससे इंसान गलतियों में आएगा। और हज़रत उमर का एक वाक़या आपके लिए मिसाल के लिए मौजूद है कि मदीना मुनव्वरा की गलियों में गश्त लगा रहे थे, एक घर से आपको एक शख्स के गाने की आवाज़ आई, यानी गाने गा रहा था। अब उस दौर में चूंकि एक ही घर से आई थी तो उमर का माथा ठिंका, आज के दौर में होते तो कहते कोई बात नहीं, हाँ ये तो अब हर घर से आ रहा है, गुस्सा आ गया, ये क्या कर रहा है, दीवार फुलांग कर अंदर गए, क्या देखा कि एक आदमी है, इसके पास एक औरत बैठी है और पास ही शराब भी रखी हुई है। अब तो अब जरा सोचे उमर का हाल क्या होगा, गुस्से से बेकाबू हो गए, फरमाया अदुवल्ला ओ अल्लाह के दुश्मन तुझे क्या हो गया, क्या तुझे ये गुमान ना था कि तू ऐसी नाफरमानी करेगा और अल्लाह तेरी पर्दापोशी कर देगा, यानी कि अल्लाह तेरा पर्दा नहीं खोलेगा। अब सोचिए कि हजरत उमर का गुस्सा, और बिल्कुल सच बात कह रहे हैं, लेकिन उस शख्स का काम सुनिए, उस शख्स की बात, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन जल्दी से काम ना ले, अगर मैंने अल्लाह की एक नाफरमानी की है तो आपने तीन की हैं। कैसे, अल्लाह ताला ने फरमाया ला तजस्सुसु, तुम तजस्सुस ना करो, आपने मेरी जासूसी की। दूसरा अल्लाह का हुक्म है वातुल बुयूत मिन अबवाबिहा, घरों में दरवाजों से दाखिल हो जाओ तो आप तो दीवार फलांग कर आए हैं। और तीसरा अल्लाह ताला का हुक्म है ला तदखुलु बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसु, कि तुम किसी के घर में दाखिल ना हो जब तक कि उससे इजाजत ना ले लो, तो आप तो मेरी इजाजत के बगैर आए हैं। सोचिए आप देखिए कि इससे लग रहा है कुरान पढ़ा हुआ था, कुरान पढ़े हुए भी अल्लाह रहम करे इतने बड़े बड़े गुनाह कर सकते हैं, तो फिर दूसरों का क्या हाल होगा। आपने फरमाया अगर मैं अब तुमको माफ़ कर दूं तो क्या तुम आइंदा इन जरायम का इर्तकाब ना करोगे, इसने कहा हाँ, कहने लगा कि ऐसा नहीं करूंगा, यानी इस पे मामला रफा दफा हो गया, क्योंकि उसका जुर्म बहरहाल शिद्दत के अतबार से बड़ा था, उसके पास शराब भी थी जो हद के काबिल था, हज़रत उमर से जो गलतियाँ हुई वो अखलाकी गलतियाँ थी, ٹھیک ہے، اس میں کوئی بڑا قانون نہیں ٹوٹ رہا تھا، لیکن جہاں حکومت کے لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ لوگ حکومت کے خلاف کام کر رہے ہیں، کوئی سی آئی ڈیز ہے، تو پھر بہرحال کرنا جائز ہے۔ تو ساری باتوں کو مختصر کرتے ہیں کہ کسی وجہ کے ساتھ تو بندہ کر سکتا ہے تجسس، لیکن بلا وجہ نہیں کر سکتے، اور دوسروں کی تو بالکل نہ کریں، سب کو ان کے حال پہ چھوڑے۔ آپ جب ہر وقت دوسرا کا سوچیں گے نا تو آپ کا ذہن مطمئن نہیں ہوگا۔ پرسکون لوگ وہ ہوتے ہیں جو فون کم استعمال کرتے ہیں، خبریں کم سنتے ہیں، اپنے گھر کے معاملات کو نبیٹتے ہیں، اور اللہ اللہ خیر صلاح، عبادت کریں، نماز، روزہ، دعا اور درس، سارا دن یہ جو تجسس ہے نا، وہاں کیا ہو رہا ہے دنیا میں اور وہاں کیا ہو رہا ہے، یہ خبروں نے اسی ایک چیز کو بھی اور زیادہ معروف کر دیا۔ تو بہرحال تجسس کے بعد اب اگلی چیز ہے، ولا یختب بعدکم بعدا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، یعنی کوئی بھی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ اب غیبت کا لفظ دیکھیے، غاب یا غیب، غیبن سے ہے، غیبت کا لفظ غیب سے ہے۔ ہاں دیکھیے کیسا بڑا لفظ ہے، جس پہ اگر ہم غور کریں تو کتنا کچھ ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ غیبت ہوتی ہے اس شخص کی جو غائب ہو، اگر اس کے اندر وہ چیز ہے تو پھر وہ غیبت ہے، اور اگر وہ اس کے بیچ میں نہیں ہے تو پھر وہ بختان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہم جو بات کہتے ہیں وہ تو اس میں ہوتی ہے، تبھی تو ہم کہتے ہیں، کہا اسی لیے تو وہ غیبت ہے، اگر وہ بات اس میں نہ ہو اور تم کرو تو وہ تو بختان ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کو مردہ بھائی کے گوشت کے ساتھ تعبیر کیا، کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح مردہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اسی طرح جس کی آپ غیبت کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اس کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہوتی کہ وہ اپنی سچائی پیش کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے مردہ بھائی کے گوشت سے اس کو تشبیہ دے کر اس کی کراہت کو بڑھایا۔ تلاوت سنیں اور جتنی باتیں ہوئی ہیں اس کو ذرا جذب کریں۔
یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔
چھوٹی سی چیز اور تجسس کی سامنے آ گئی کہ کیا فاسق اور فاجر لوگ، یعنی جو بہت ہی معروف ہوتے ہیں کسی بھی سوسائٹی میں گناہوں کی تشہیر میں، ان کے ساتھ بھی بدگمانی رکھی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ مثلا یہ کہنا، بعض لوگ کہتے ہیں تمہیں کیا پتا وہ اندر سے کتنی نیک ہے، وہ فلاں طوائف ہے، تمہیں کیا پتا اللہ کو کون سی نیکی پسند آ جائے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے کہ جو چیز کو خود ہی کھول کھول کے دکھا رہا ہے، آپ اس کے بارے میں گمان کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ لوگ دیتے ہیں کہ تمہیں کیا پتا فلاں اندر سے کتنا نیک ہے۔ ایک عجیب و غریب سی شیطان نے مہم چلائی ہوئی ہے کہ جو نیک کام کرنے والے ہیں، مولوی حضرات نیک، ان کے اندر کو برا ثابت کرو، تمہیں کیا پتا ان مولویوں کے اندر کیا، اور جتنے فاسق فاجر کہتے ہیں تمہیں کیا پتا وہ کتنے بھولی ہیں، ان کو تو یاد ہی نہیں رہتا کپڑے پہنے ہوئے تھے کہ نہیں، وہ تو ایسی باہر آ جاتی ہے، ان کو تو یاد ہی نہیں ہوتا۔ تو اب جب کوئی خود ہی ظاہر کر دے تو پھر ہمیں نہیں کچھ کہنے کی ضرورت، لیکن اس کا تو اپنا آپ کھل کے سامنے آ رہا ہے کہ یہ کچھ کرے۔ پھر ایک اور چیز یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کے عیب کو چھپایا، لیکن عیب کس حد تک ہوتا ہے یہ پھر ایک ڈفرینٹ سٹوری ہے، لیکن اس کا عیب جو تھا، میں آپ کو حدیث پڑھ کے سنانا چاہ رہی ہوں، فرمایا کہ جس نے کسی کا کوئی مخفی عیب دیکھ لیا، پتہ چل گیا آپ کو کسی کا عیب، پھر اس پر پردہ ڈال دیا، تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے کسی زندہ گاڑی بھی بچی کو موت سے بچا لیا۔ یعنی بے شک کسی کا عیب کھل جائے، کھل بھی سکتا ہے، تجسس بھی ہوتا ہے، لیکن اس کو دوسروں کے سامنے نہیں کھولنا چاہیے، یہ بھی تشہیر میں ہوتا ہے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے اذا ظننتم فلا تحققوا، جب کسی شخص کے بارے میں تمہیں کوئی بدگمانی ہو جائے تو اس کی تحقیق نہ کرو. بدگمانی ہوتی ہے تو ہم شروع ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہی بات کے مقصد کے ساتھ جب یہ ہوگا تو پھر ہوگا. پھر تجسس پہ ایک بات کہوں گی، کوئی رشتہ کرنا ہے آپ کو، وہاں کا تجسس، لڑکا کیسا ہے، اس کی عادات کیسی، بالکل جائز ہے. آپ اس کو وہی کیٹیگری کر لینا کہ تجسس کہاں جائز ہے، کہاں پسندیدہ ہے، کہاں ناجائز ہے، کہاں مکروہ ہے. تو یہ ساری جو بھی میں نے اسکیٹرڈ باتیں کی وہ آپ ایک جگہ ان کی جمع کر سکتے ہیں. کسی سے کاروبار کرنا ہے، اب آپ کو تجسس ہے کہ یہ آدمی ایماندار ہے بھی کہ نہیں، پھر اس کے بارے میں کہیں بھی پرخ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا تھا آ کر کہ دو لوگوں کا پیغام تھا ان کے پاس، ایک معاویہ تھا اور ایک ابو الجہم تھے. تو آپ سے کہا کہ کیا میں شادی کر لوں، ان میں سے کس کے ساتھ کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ معاویہ مفلس ہیں، یعنی غریب ہیں، تم دیکھ لو اگر تم تنگی ترشی میں گزارا کر سکتی ہو، اور جو دوسرے ابو الجہم وہ بیویوں کو بہت مارتے پیٹتے ہیں. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کی بات کھولی کہ جو کہ عام حالات میں نہیں. اب اس کو آپ غیبت میں لے لیں، غیبت نہیں ہے، تجسس میں لے لیں. اس عورت کا تجسس کرنا جو تھا وہ بالکل جائز تھا، کیونکہ اس کی زندگی کا معاملہ تھا. تو جہاں بھی کہیں کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو اس وقت پھر انسان اپنے آپ کو خود سمجھا لے گا کہ مجھے یہاں یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. شوہر سے باتیں کرنا بھی غیبت ہے. بعض لوگ تو یہ سرٹیفکیٹ دے کے بیٹھے ہوئے کہ شوہر سے بات کرنا یہ کوئی غیبت ہی نہیں ہے، اور وہ بھی سنتے ہیں کہ ایک بات، اچھا فلاں پھر کیا ہوا. تو شوہر کے ساتھ بھی غیبت ہوتی ہے، کوئی شوہر غیبت پروف نہیں ہوتا. کچھ روایات آپ کو سناتی ہوں غیبت کے بارے میں، اس لیے کہ یہ اتنا زبردست مضمون ہے کہ بندے کی زبان لڑکھڑانے لگتی ہے، تو بہتر ہے کہ حدیث ہی کو سامنے رکھا جائے. ایک حدیث تو وہی ہے کہ جو کسی کے اندر بات ہے اس کو تو پیش کیا تو غیبت ہے، نہ وہ چیز ہوئی تو وہ بختان ہے. اور یہ صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور کئی دوسری روایات میں ہے. ایک اور روایت ہے، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا غیبت کیا ہے. آپ بھی سوچتے ہیں نا غیبت ہوتی کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ کہ تو کسی شخص کا ذکر اس طرح کرے کہ وہ سنے تو اسے ناگوار گزرے. یہ ہے ہم سب خواتین کے سامنے کرائیٹیرین، کہاں کہیں یہ باتیں ہیں کہ غیبت ہے. لوگ کہتے ہیں باتیں تو کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے دکھ سکھ کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے دل کے پول کھول رہے ہیں، کوئی کچھ. تو ایک جملہ نوٹ کر لیں، جو بات میں اس کی اب کر رہی ہوں اگر میں اس کے سامنے کروں تو اس کو کیسی لگے گی، یہ ہے غیبت. زبانیں بند ہو جائیں گی نا. ہم تو ذرا کوئی پردے کے پیچھے جاتے تو ہم جلدی گرگر گرگر اس کے بارے میں باتیں شروع کر دیتے ہیں، سامنے آتا ہے تو پھر ہم اسمائلی فیس بنا کر اس کو بہت ہی زیادہ اسمائل پاس کرنے لگتے ہیں. اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اگرچہ میری بات حق ہو، سچ بات کروں، پھر بھی آپ نے فرمایا اگر تیری بات باطل ہو تو یہی چیز پھر بہتان ہے. تو لہٰذا اس کا تعلق ناپسندیدگی کے ساتھ ہے دوسرے کی. اسی طرح ایک صحابی تھے، ابو داؤد کی روایت ہے، مائس بن مالک کو زنا کے جرم میں رجم کی سزا دی گئی. اللہ کے نبی نے راہ چلتے ایک شخص کو دوسرے سے یہ کہتے ہوئے سن لیا، یعنی مائس صحابی تھے، زنا ہو گیا، حد لگ گئی، بس اللہ نے پاک کر دیا. لیکن دوسرا شخص ان کے بارے میں کمنٹ دے رہا تھا کہ اس شخص کو دیکھو کہ اللہ نے اس کا پردہ ڈھاک دیا تھا، مگر اس کے نفس نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا جب تک کہ یہ کتے کی موت نہ مار دیا گیا. اس ویلا کچھ دور آگے جا کر راستے میں گدھے کی لاش سڑتی ہوئی نظر آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور ان دونوں کو بلایا اور فرمایا اتریے اور اس گدھے کی لاش کو تناول فرمائیے. ان دونوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کو کون کھائے گا؟ فرمایا ابھی ابھی آپ لوگ اپنے بھائی کی عزت پر جو حرف زنی کر رہے تھے وہ اس گدھے کی لاش کھانے سے بہت زیادہ بری تھی. سوچیے دن میں کتنی دفعہ لاشیں کھاتے ہیں. قرآن پڑھنے والی زبانیں اور قرآن پڑھانے والی زبانیں دوسروں کی باتیں نہیں کرتی. نکال دیں اپنی عادت، اس میں عادت سے نکال دیں، کھرچ کے نکال دیں. کچھ کو تو فطری طور پہ کم باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے، ان کے لیے صورت پہ عمل کرنا مشکل نہیں ہے. کچھ بہت ٹاکیٹو ہوتے ہیں، ہر وقت بولنا، کوئی موضوع سخن ہے، باہر بیٹھے ہیں تو اس کی بات، گاڑی میں بیٹھے ہیں تو اس کی بات، کوئی راہ چلتا آیا اس کی بات، چل رہے تھے تو اس کی بات، فون پہ بات ہوئی تو اس کی بات، مت کیجیے، چھوڑ دیں، کیونکہ اس کا کل قیامت کے دن بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مستثنا ہیں، کہ جس میں کسی شخص کے پیٹ پیچھے یا اس کے مرنے کے بعد اس کی برائی بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت احتیاط لازم ہے. مثلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین زیادتی کسی مسلمان کی عزت پر ناحق حملہ کرنا ہے، یا ابو داؤد کی روایت ہے. عزت پہ حملہ ہوتا ہے غیبت کے ذریعے؟ بہت زیادہ ہوتا ہے. نہ حق کی قید لگائی حق کی قید نہیں لگائی، یعنی جہاں بھی کسی کو خام خواہ بدنام کیا جائے۔ ایک دفعہ ایک بدو آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں شامل ہوا اور نماز ختم ہوتے ہی یہ کہتا ہوا چل دیا کہ خدایا مجھ پر رحم کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہم دونوں کے سوا کسی کو اس کی رحمت میں شامل نہ کر۔ یعنی اس نے اللہ کی رحمت کو مختصر کرنا چاہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اتقولون ہوا ادل ام بئیرہ، کیا تم لوگ کیا کہتے ہو، یہ شخص زیادہ نادان ہے یا اس کا اونٹ؟ اب آپ نے اس کے بارے میں یہ بات کی، اس کو اونٹ سے ملا دیا۔ الم تسمع الى ما قال، تم نے سنا نہیں وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اب دیکھیں، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیٹھ پیچھے کی نا، وہ پاس نہیں تھا، سلام پھر کے جا چکا تھا، تو آپ نے اس کے بارے میں یہ بات کہہ دی کہ اس طرح سے کیا، تو کہ یہ غیبت ہے؟ نہیں، یہ بات ایک پیار کی تھی نا، جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں کہ جی عقل بڑی کے بھینس، اور کئی کہتے ہیں بھینس۔ تو اب یہ چھوٹے چھوٹے جو محاورے ہوتے ہیں نا، اس طرح کی بات ہو رہا ہے، لیکن ہر وقت یہ ٹچکر بازی اور اس طرح کی کیفیت جس سے کسی کے آنسو نکل آئے، کوئی برا مانے وہیں رک جائیں کہ یہ چیز اس کے لیے پسندیدہ نہیں ہے۔ پھر وہی بات ہے کہ غیبت اس کی کر سکتے ہیں جس کے اندر کوئی عیب ہو اور کوئی آپ سے مشورہ کر رہا ہے، جیسے کہ آپ کو روایت بتائی صحیح بخاری اور مسلم کی کہ فاطمہ بنت قیس کے پاس دو لوگوں کا پیغام آیا، تو ایک کے بارے میں آپ نے کہا کہ یہ عورتوں کو مارتے ہیں، دوسرے کے بارے میں کہا کہ یہ مفلس ہیں۔ تو اب زندگی کا مسئلہ تھا، آپ نے سچ بولا، غیبت نہیں تھی۔ آپ کوئی گھر لینا چاہتے ہیں، نیبرز کے بارے میں پوچھتے ہیں جا کے کسی نیبر سے کہ اچھا بتائیں کہ یہ گھر والے کیسے ہیں، ارد گرد والے کیسے ہیں، تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس طرح ایک موقع پہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آپ اس وقت حضرت عائشہ کے گھر میں تھے۔ وہ شخص آیا تو حضرت عائشہ کو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جو شخص آ رہا ہے نا، یہ اپنے قبیلے کا بہت برا آدمی ہے۔ پھر آپ باہر تشریف لے کے اس سے بڑی نرمی سے بات کی، اچھے طریقے سے بات کی۔ جب واپس آئے تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ تو اس سے بڑی اچھی طرح بات کر رہے تھے، حالانکہ آپ نے اس کے بارے میں کہا کچھ اور ہے، یعنی ان کا کمنٹ تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کے نزدیک قیامت کے روز بدترین مقام اس شخص کا ہوگا جس کی بد زبانی سے ڈر کر لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نے مجھے کس کے ساتھ برا معاملہ کرتے ہوئے دیکھا؟ مراد یہ کہ اگر وہ برا ہے تو میں تو اس کے ساتھ اچھا معاملہ کروں۔ سوال پیدا تھا پھر حضرت عائشہ کو آپ نے یہ کیوں کہا؟ آگاہ کرنے کے لیے کہ ایک مرد آ رہا ہے گھر میں، بری نظر بھی ہو سکتی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس وقت ان سے اتنا اچھا بولوں، تم میرے بعد بھی اس کو دیکھ کے گھر میں بلا لو، یا اس سے سوچو کہ فلاں موقع پہ آیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی اچھی طرح بولے تھے۔ تو جہاں ذرا سا اندیشہ وہاں بتائیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے سسرالی رشتہ داروں کے خلاف ہی کر دیں۔ بعض مائیں چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں دادی پھوپھی چچی کے خلاف ہی زہر اگلتی رہتی ہیں، یہ بھی درست طریقہ نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک غیبت جو ایک عورت نے اپنے شوہر کی کی، ابو سفیان کی بیوی تھی، ہند ان کا نام تھا، آئیں آپ کے پاس، کہنے لگی کہ ابو سفیان ایک بخیل شخص ہے، کنجوس ہیں، مجھے اتنا نہیں دیتے کہ میرے بچوں کی ضروریات کے لیے پورا ہو، تو میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اس کی چیزوں سے ضرورت کا لے لو۔ اب بتائیے، کیا یہ اس عورت نے جو کیا یہ غیبت تھی؟ نہیں۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، چھٹے پارے کی پہلی آیت میں آتا ہے کہ جب کسی پہ ظلم ہو رہا ہے یا اپنا حق لینا ہوتا ہے، تو اس طرح سے میں آپ کو یہ واقعہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ غیبت کی عملی صورتیں ہوں گی، لمبی چوڑی باتیں تو ہم خود بھی کر سکتے ہیں، لیکن سنت سے جب دیکھتے ہیں تو ذہن زیادہ کھلتا ہے، کہاں غیبت کی حد ہے اور کہاں نہیں ہے۔ تو لہٰذا چند پوائنٹس نوٹ کر لیجئے کہ غیبت کہاں جائز ہے۔ نمبر ایک، ظالم مظلوم کے خلاف شکایت کر سکتا ہے، اس شخص کے سامنے جس سے اسے امید ہو کہ وہ ظلم کو دور کروا سکتا ہے۔ آج ہمارے یہاں ایک عجیب و غریب رسم پڑ چلی کہ حکمرانوں کے ظلم کی داستانیں زبان زد عام ہیں، کر سکتا ہے کوئی وہ بندہ کچھ اس کے خلاف؟ بعض لوگ تو حکمرانوں کی غیبت کو غیبت سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ فاسق ہوں، وہ فاجر ہوں، وہ کچھ بھی ہوں، ہم نہیں کہہ سکتے ان کے بارے میں کچھ، زبانیں بند رکھنے کی ضرورت ہے۔ کہاں میڈیا پہ لا لا کے ان کو نشر کیا جائے، ان تک بات پہنچتی ہے تو پہنچائیے، خود بات نہیں کرنے کی ضرورت۔ دوسری چیز ہے اصلاح کی نیت سے، کسی شخص یا گروہ کی برائیوں کا ذکر ایسے لوگوں کے سامنے کیا جائے جن سے یہ امید ہو کہ وہ برائیوں کو دور کرنے کے لیے کچھ کریں گے۔ مثلا کوئی اپنے بچوں کی کوئی بات کہہ دیتا ہے آ کے، کسی دین سکھانے والے کو، کسی امام مسجد کو آ کے کہا کہ اچھا ذرا درس میں یہ یہ باتیں شامل کیا کریں، کیونکہ آج کل مردوں میں یہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں عورتوں میں، تو اس کی اجازت ہے، اس میں اصلاح کی نیت ہے، اور کسی ایک انسان کا نام نہ ہو، مختلف لوگوں کی چیزیں ہوں۔ تیسری صورت، فتویٰ لیتے وقت کوئی عورت اپنے شوہر کے بارے میں فتویٰ لے رہی ہے کہ کیا میں اس کے ساتھ ان حالات میں رہ سکتی ہوں کہ نہیں رہ سکتی، تو ظاہر ہے کہ اس کو وہ واقعہ سنائے گی نا جس کی وجہ سے وہ اتنا بڑا قدم لے رہی ہے، تو یہ بھی جائز ہے. چوتھی صورت ہوتی ہے کہ لوگوں کو کسی شخص کے شر سے خبردار کرنا ہو کہ وہ اس کے نقصان سے بچ سکے. مثلاً آپ دیکھیے کہ جب حدیث لینے جاتے تھے محدثین تو راویوں کی چھان پٹک کرتے تھے, گواہیاں لیتے, ان کے بارے میں دیکھتے کہ کیسے لوگوں کے ساتھ معاملے, تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ درست ہے. اسی طرح آج عدالتوں میں گواہی دیتے وقت, رشتہ کرتے وقت, شادی کرتے وقت, کہیں گھر خرید رہے ہیں, کوئی معاملہ کر رہے ہیں, ان ساری چیزوں میں ٹھیک ہے. پانچویں صورت کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف علل اعلان آواز بلند کرنا اور ان کی برائیوں پر تنقید کرنا جو فسق و فجور پھیلا رہے ہیں. یعنی وہی کہہ سکتے ہیں کہ تبلیغ میں کبھی ایسی کوئی بات کرنا کہ سوسائٹی کو جو ڈس رہے ہیں فسق اور فجور پھیلا کر, یا بدعت اور گمراہیوں کی اشاعت کر رہے ہوں, یا خلق خدا کو بے دینی اور ظلم و ستم کے فتنوں میں مبتلا کر رہے ہوں. ایسے لوگوں کے خلاف آپ اخبار میں آواز اٹھائیں, آرٹیکل لکھیں, کوئی بات کریں, کوئی لیکچر دیں, تو اس کی بھی رخصت ہے. چھٹی چیز, جو لوگ کسی برے لقب سے اس قدر مشہور ہو چکے ہوں کہ اس لقب کے سوا کسی اور لقب سے پہچاننے کی نہ جا سکتے ہوں, تو وہ صرف ان کا نام سمجھتے ہوئے کرنا ان کی برائی کے لیے نہ ہو, یہ بھی جائز ہے. بعض آپ کو دیکھیے کہ ایسے لوگ تھے, جیسے ایک کا نام عیاش تھا, ابو عیاش ایک نام گزرے, کئی بڑے بڑے محدثین ان کے نام بہت ہی زیادہ اس طرح کے ہیں کہ جو ہمیں پسند نہیں آتے. آرج ایک راویوں میں ایک نام آتا ہے, لنگڑے کو کہتے ہیں. اسی طرح بعض اپنی ایک آنکھ کی وجہ سے کانا معروف ہو چکا ہوتا ہے. کوئی ایسی چیزیں جس سے لوگ معروف ہو چکے ہیں اور لوگ اس کے بغیر کوئی سمجھ ہی نہیں سکتے, تو وہ پھر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے رخصت رکھی ہے. کبھی کبھی لوگ دوسرے کی برائی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سننے بیٹھ جاتے ہیں, یہ بھی بہت بری بات ہے. کچھ بوڑھے اتنے ویک ہو جاتے ہیں کہ جو بہو ان کے پاس بیٹھتی ہے وہ دوسری بہو کی برائی شروع کر دیتے ہیں. جس بیٹے نے آ کے پاؤں دبانے شروع کر دیے وہ دوسرے بیٹے کی برائیاں شروع ہو گئیں. کمزور ہوتے ہیں, ایسے بوڑھوں کے اوپر رحم کریں, سوچے کہ یہ کمزور ہیں, اب ان کے اندر برداشت نہیں رہی ہے, تو ایسی چیزوں پہ پھر آپ تھوڑی بیزاری اختیار کریں. چلے امی قرآن سنائیں, چلو امی صبح کی دعا سنائیں, شام کی دعا سنائیں, پھر اس میں تھوڑا سا آپ پہ دلی کا اظہار کریں, اٹھ کے چلے جائیں. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں ہم تو غیبت نہیں کرتے لیکن لوگ ہم سے شروع کر دیتے ہیں. دو چار سیکنڈ دیکھیں پھر اس کے بعد موقع بدل دیں, چلے میں آپ کے لیے پانی لاتی ہوں. کہیں ایسی محفل ہو رہی ہے آپ وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں. ایک بہت ہی ڈرانے والی روایت ہے جس کو سننے کے بعد واقعی ایک انسان اپنے آپ کو چیک کرنے لگتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پر نہیں کرتا جہاں اس کی تذلیل کی جا رہی ہو, یعنی لوگ بیٹھے ہیں کسی کو ذلیل کر رہے ہیں, اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو, تو اللہ بھی اس کی حمایت ایسے موقع پر نہیں کرتا جہاں وہ اللہ کی مدد کا خواہاں ہوتا ہے. اللہ اکبر. ہم کہتے چھوڑ ہم کیوں برے بنے, شادیوں میں دعوتوں میں دیکھے لوگ کسی کی بات کر رہے ہیں, آپ کہتے اب ہم برے کیوں بنے, اخلاق کا تقاضا نہیں. اگر آپ اس کی حمایت نہیں کریں گے نا, حالانکہ آپ کو پتا ہے وہ سچا ہے, کل اللہ تعالیٰ بھی آپ کی حمایت نہیں کرے گا جہاں آپ سچی ہوں گی. اور اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پر کرتا ہے جہاں اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو اور اس کی تذلیل اور توہین کی جا رہی ہو, تو اللہ عز و جل اس کی مدد ایسے مواقع پر کرتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. اب ایک سوال ہے کہ غیبت بہت کر چکے, اب کیا کریں, احساس ہوا. ایک روایت سنا دیتی ہوں, بلکہ ایک دو روایتیں جو بہت ہی زیادہ لوگوں کو اس چیز کی کراہت دلاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا, غیبت زنا سے بھی شدید ہے. بہت سارے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کیسے بات ہے, فرق ہے اس میں. وہ کیسے کہ جو زنا کرتا ہے نا اس کو پتہ ہوتا ہے یہ گناہ, غیبت کرنے والے کو پتہ نہیں ہوتا میں گناہ کر رہا ہوں, پہلی بات. دوسری بات کہ زنا کرنے والا امید کی جاتی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ توبہ کر لے گا, لیکن جو غیبت کر رہا ہوتا ہے اس کی طرف سے یہ امید بالکل نہیں ہوتی. پھر تیسری بات ہے کہ زنا کا تعلق صرف ایک شخص کے ساتھ ہے, کسی ایک کی زندگی خراب ہو رہی ہے اس سے, بظاہر بعد میں اس کا اثر تو آگے تک جاتا ہے, لیکن جس سوسائٹی میں غیبت عام ہو جاتی ہے وہاں پوری سوسائٹی جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے پھر اس کی پکڑ ہو جاتی ہے. اسی طرح بعض روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ جائیں گے میدان محشر میں, اپنی نیکیاں ڈھونڈ رہے ہوں گے, وہ میری تہجدیں کدھر گئیں, وہ میرا صدقہ, وہ میرا خیرات, وہ اللہ کے راستے میں زیور میں نے اتنا دے دیا تھا اٹھا کے, وہ کدھر ہے, دیکھ ہی نہیں رہا. کوئی کہے گا وہ تو میں نے ساری جمع پونجی اٹھا کے پکڑا دی تھی اللہ کے راستے میں, کدھر گئی. اب سوچیں ذرا کتنا دکھ ہو اگر ہمیں پتہ چلے ہمارا دیا ہوا دنیا میں ضائع ہو گیا, کہاں آخرت میں ہی ضائع ہو جائے. تو فرشتے کہیں گے ہاں وہ جو تم غیبتیں کرتے تھے نا اس کی وجہ سے وہ ڈیلیٹ ہو گیا. اب سوچیے ایک تو نیکی کرنا مشکل, پھر اس پہ جمنا مشکل, قائم رہنا مشکل, جب پتہ چلے کہ وہ ضائع ہو گئی ہے. تو غیبت انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی. جس سوسائٹی میں غیبتوں کی عادت ہو جاتی ہے نا وہاں کسی کی عزت محفوظ نہیں ہوتی, کسی کا کوئی معاملہ جو ہے وہ درست نہیں ہوتا. حدیث میں آتا ہے, حضرت انس راوی ہیں, کہ شب معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, آپ نے فرمایا کہ مجھے لے جایا گیا تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے. سوچیے ذرا, تانبا کاپر, اور وہ اپنے چہروں اور بدن کا گوشت نوچ رہے تھے. میں نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں, آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائی کی غیبت کرتے تھے اور اس کی آبرو ریزی کرتے تھے. تفسیر مصری کی یہ روایت ہے. اور جو دوسری روایت آپ کو دی ہے, غیبت زنا سے بھی سخت ہے, یہ روایت ابو سعید اور جابر سے ہے, ترمذی ابو داؤد میں ہے, اور تفسیر مصری میں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ غیبت ایسا گناہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے حق کی بھی مخالفت ہے اور بندوں کے حق بھی ضائع ہوتے ہیں. کیسے؟ جس کی غیبت کی گئی ہے اس نے جب تک آپ کو معاف نہیں کیا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرے گا. آپ غیبت کر چکے کسی کی, اب آپ توبہ کر رہے ہیں, توبہ کرنے سے معاف ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. کفارہ غیبت لکھیے کہ غیبت کر چکے ہیں, اب کیا کریں؟ پہلی بات ہے توبہ کریں اور اس حرام فعل سے رک جائیں. اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنی زبان کو اتنا گندا کیا آج تک, تو مجھے معاف کر دے. پھر اس کے بعد دوسری چیز جو اس کے اوپر آتی ہے وہ کیا کہ جس کی غیبت کی ہوئی ہے جا کے اس سے معافی مانگیں. اللہ اکبر. تیسری چیز ہے کہ اگر اس کی عزت پہ حملہ کیا تھا, میری غیبتوں سے کسی دوسرے کے اندر اس کی بدنامی ہوئی, لوگوں نے اس کو کسی حق سے محروم کیا, اس کی تلافی کرے. اب سوال پیدا, وہ بندہ ہے ہی نہیں, مر گیا. حضرت عائشہ نے کسی کو کسی مرے ہوئے شخص کی برائی کرتے دیکھا تو کہا, لوگوں, اللہ کے بندو, زندوں کی کرو, وہ تھوڑے ہیں, مرنے والوں کو تو چھوڑ دو. اور بعض واقعی دیکھیے 10 سال سے فوت شدہ ساس کو نہیں چھوڑتے. تھی میری اماں مرحومہ, اللہ ان کے اوپر رحم کرے, میرے انہوں نے زندگی کے دن بڑے بوجھل کیے, معاف کر دیں اس کو, چھوڑ دیں غریب عورت کو, وہ چلی گئی دنیا سے. ساتھ منہ سے کہتے جاتے ہیں اللہ بخشے لیکن خود نہیں بخشتے. تو لہٰذا جو دنیا سے چلا گیا اس کی تو آپ کیا کریں, پھر اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں. زندہ کی ہے تو جا کے سب کے سامنے, جہاں دوسروں کے سامنے اس کی برائی کی تھی ان کے اندر ہی اس کی تعریف کریں, اس سے معافی مانگیں. اگر وہ معاف نہیں کرتا تو کوئی بھی اسے کہیں کہ خدا کے لیے میرے سے کچھ لے دے, لے لو, لیکن مجھے معاف کر دو. حسن بصری کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو معلوم ہوا کہ کسی نے ان کی غیبت کی ہے. انہوں نے بڑا خوبصورت فریش فروٹ منگایا, بڑی پیاری باسکٹ سجائی اور اس کے بعد اس کو پیش کی اور کہنے لگے کہ جو آپ نے مجھے دیا ہے اس کا تو میں حق نہیں دے سکتا, جو میرے پاس تھا یہ قبول کیجئے. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کسی کی غیبت اور برائی کی ہے قیامت کے دن اس کو غیبت کرنے والے کی نیکیاں دے دی جائیں گی. اسی طرح ایک بزرگ کا قول ہے کہ اگر تم نے غیبت کرنی ہی ہے تو اپنی ماں کی کرو, کیونکہ تمہاری نیکیوں کی وہ زیادہ مستحق ہے, کہ تمہارے پلڑے سے نکلی تو ماں کو مل جائیں گی. حدیث میں آتا ہے, حضرت انس کی روایت ہے, ان من کفارت الغیبت ان یستغفر لمن اقتباح تقول اللہم اغفر لنا ولہ. غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کی گئی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت کرے اور یوں کہے کہ یا اللہ ہمارے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. پھر ایک اور مسئلہ کہ کیا بچوں کی بھی غیبت کی جا سکتی ہے, یعنی بچوں کے گناہ معاف ہے نا, اس طرح مجنوں اور کافر ذمی, کیا ان کی غیبت کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی؟ تو ان کی غیبت نہیں کی جا سکتی, مکروہ ہے یہ بھی. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب ہم اپنے بچوں کی غیبتیں کرتے رہتے ہیں تو وہ پھر ایک تو بچے کو ڈھیٹ بنا دیتی ہیں اور وہ بھی کل ہم سے حق لیں گے. پھر اس طرح ایک اور چیز نوٹ کیجئے کہ غیبت جیسے زبان سے ہوتی ہے نا, قول اور کلام سے, اسی طرح فعل اور اشاروں سے بھی ہوتی ہے. لنگڑے کی چال بنا کر دکھانا, وہ ایسے چلتا ہے, وہ موٹی, وہ لمبی, یہ بھی غیبت, آنکھوں کی بھی غیبت ہے, کسی کو دے کے آنکھ مار دینا, ہاں یہ چیز بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ ہوتی ہے. ایسے معاملات میں انسان کو بہت زیادہ فکر کی ضرورت ہے, زبان کو ذکر سے تر رکھیے. پھر اس کے لیے ایک اور ٹپ یہ ہے کہ آپ غیبت کیسے چھوڑ سکتے ہیں, اس کے لیے مہم چلائیں اپنی فیملی میں بچوں کے ساتھ. صرف ایک دفعہ بچوں کو کہہ دیں کہ جب میں کسی کی برائی کرنے لگوں نا تو آپ مجھے بس مردہ گوشت یا مردہ بھائی یا گوشت, کوئی ایسی چیز کہہ دو. پھر دیکھیے آپ کے بچے آپ کو بولنے ہی نہیں دیں گے. وہ نہیں کبھی بھی بیچارے پیچھے ہوتے، ہم کر کر کے بھول جاتے ہیں، اس لیے ایسی چیزوں کو انسان کو اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ بچانے کی ضرورت ہے. اور آپ دیکھیں یہ زبان کا چسکا ہوتا ہے، صرف زبان کا چسکا ہے. نجاح من سمت، نجات پا گیا جو چپ رہا. میں تو کہتی ہوں 100 باتوں کی ایک بات ہے کہ کم بولیں. اگر 26 پارے پڑھنے کے بعد ہماری بولتیاں بند ہو جائیں نا تو ہم نے کچھ پایا. بہت ساری ہمارے اندر اخلاقی خوبیاں کیوں پیدا نہیں ہوتی، ہم بولتے بہت ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ 26 پارے پڑھنے کے بعد اب آپ کو بولنے کی عادت کم ہو گئی ہے؟ یہ جو 6 گھنٹے 5 گھنٹے 4 گھنٹے کی کلاس میں آپ سنتے ہیں اور آپ کو کلاس میں کہا جاتا ہے نا چپ رہیں، یہ آپ کی پرسنالٹی میں ایک بہت گہرا اثر ڈالتی ہے. جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے، کیا ممکن ہے کہ وہ مسلسل 2 گھنٹے چپ رہیں سونے کے علاوہ؟ اکیلے ہوتے ہیں تو فون اٹھا کے باتیں کرنی شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں غیر محسوس طریقے سے آپ کی شخصیت میں خاموشی کا اثر آتا ہے. پارا یاد کر رہے ہیں، پارا ترجمہ نہیں بول پا رہے نا، اچھی باتیں کریں. کیا کرنا ہے دیکھیے، کیا میرا یہ نصیب ہے؟ میں یہ سوچتی ہوں اپنے آپ کو کہا کریں، میرا یہ نصیب ہے میں ہمیشہ لوگوں کی گندگی چنوں؟ کبھی اب بائی ٹریش میں سے بچوں کو گندی چیزیں چنتے دیکھیں، کوڑا کرکٹ میں سے کاغذ اور ڈبیاں اٹھاتے دیکھیں تو آپ کہیں میں اتنی گندی ہوں، میرے نصیب میں صرف لوگوں کی برائیاں چننا ہے؟ میں ہر وقت بولوں، جس مشین کو ہر وقت آپ استعمال کریں گے وہ کیا وہ ٹھیک ہوگی؟ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یہ چیز جو بندے کو روکتی ہے اللہ کا تقویٰ. ہم لوگوں کا تقویٰ رکھتے ہیں، اللہ کی باتیں نہیں کرتے. اللہ سے ڈریں گے تبھی یہ چیز آئے گی، پلٹیں گے پھر پلٹیں گے. اچھا پھر ایک اور آپ ٹپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ جب آپ غیبت چھوڑنے کی نیت کر رہے ہیں نا، پھر کر لیں اگر غیبت بالفرض کسی دن، تو خود کو سزا دیں. مثلاً زبان سے کیے نا، تب زبان ہی کا نیکی کریں. مثلاً آپ 100 دفعہ استغفار کریں شعور کی، رو دھو کے، یا آپ کہیں کہ اچھا میں 1 پارہ پڑھوں گی قرآن کا، اچھی آواز میں خوبصورت تکرت کروں گی، میں قرآن کی ایک آیت یاد کروں گی. یہی آیتیں یاد کر لیں. ہاں پھر اس طرح آپ نے اگر کسی کو آنکھ کے اشارے سے کچھ کیا ہے تو آنکھ کو سزا دیں، اپنے آپ کو دیں، پیسوں سے سزا دیں، جو چیز آپ کو بوجھل لگتی ہے نا اس کے ساتھ اپنے آپ کو سزا دیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. کفارے جب ہوتے ہیں نا، جب فائنس ہوتے ہیں، تو اس کے بعد واقعی لوگ اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں امید بھی دلا دی کہ ان اللہ تواب الرحیم، وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. اس کو پتہ ہے کہ میرے بندے کمزور ہیں، ان کی عادتیں شروع سے بگڑی ہوئی تھیں، ان کو کسی نے اتنی شدت بتائی نہیں. آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں لفظ زنا سن کے کیا ہوتا ہے، ایک دم ابال آتا ہے، تو غیبت سن کے اٹس اوکے. ایک ہی حدیث میں تقابل میں دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ سکتی ہے کہ کون سی چیز کس درجے پہ. ایک عالم تھے تو لوگوں نے ان پہ ایک اعتراض کیا، کہنے لگے آپ جب درس دیتے ہیں بات کرتے ہیں شرک اور توحید پہ دیتے ہیں، کوئی اور ٹاپک نہیں ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں دیکھوں گا. اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ ایک دن آئے مسجد میں تو بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے، تو لوگوں سے کہا تمہیں پتہ میں نے باہر کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے اس کو سجدہ کر رہے ہیں. تو لوگ جو تھے وہ فوراً شروع، ہاں اچھا اوکے اوکے، کسی نے نوٹس نہیں لیا، بات ختم ہو گئی. اگلے دن پھر آئے وہ، انہوں نے بیٹھ کے لوگوں سے باتیں شروع کی، کہنے لگے تمہیں پتہ ہے وہاں میں گیا تو ایک کنواں ہے اور اس کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں اور وہاں سے کچھ ایسے ہی فائدہ لینا چاہ رہے ہیں، تبرک لینا چاہ رہے ہیں. پھر بھی لوگوں نے کچھ نہ کہا. تیسرے دن پھر انہوں نے کوئی ایسی ہی بات سنائی کہ فلاں قبر پہ لوگ بیٹھے ہوئے وہ تو سجدے کر رہے تھے، چپ کر کے بیٹھے رہے. چوتھے دن آئے کہنے کہ آج میں نے ایک بڑا عجیب واقعہ دیکھا، کہا وہاں ایک آدمی تھا اور وہ کسی عورت سے زنا کر رہا تھا، کوئی ایسی بات کی پتہ ہے ہم جاتے ہیں. کہتے بس ابھی تمہیں مزید توحید پہ درس لینے کی ضرورت ہے، 3 دن سے میں توحید اور شرک کی واقعہ سنا رہا تھا، تمہیں کوئی غصہ نہیں آیا اور آج زنا کی سن کے تم سیکھپا ہو گئے. تو اب دیکھیے ہماری سوسائٹی کا یہی حال ہے، ہم اس پہ کوئی فکر نہیں کرتے کوئی نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، اس کا عقیدہ ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ اللہ کے ماں سوا اوروں کو تو نہیں پکارتا. اور جہاں اس طرح کی اخلاقی چیزیں آتی ہیں جو کہ بہت بری ہیں، ناگوار ہیں، لیکن مومن شرک نہیں کر سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا، باقی گناہ اس سے ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا لوگوں کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ ڈالیں، اپنے بھی ڈالیں گے اللہ کا بھی ڈالیں گے. تو یہاں پہ یعنی غیبت کا موضوع پورا ہوا. پورا تو بس کھینچ تینچ کے کیا ہے، ابھی تو اس میں کئی چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ کچھ آپ خود بھی سوچیں، تدبر کریں، فکر کریں اور خود سے خود کو سزا دیں. اور دکھ سکھ کرنے ہیں تو کس سے کریں؟ ان نماش کو بسی و خسنی اللہ. حضرت یعقوب نے کیا کہا تھا؟ اللہ میرا سارا دکھ سکھ تیرے ساتھ ہے. اکیلے میں جتنی ہیبتیں لوگوں کی کرنی ہے اللہ سے کر لیں. تہجدوں میں کریں، سحریوں میں کریں، فجر میں کریں، اللہ سے کریں گی اتنے کر سکتے ہیں آپ، اور کوئی حرج نہیں ہے. ہمیشہ دیکھیں کوئی آپ سے کہے میں تم سے ایک بات کہنے لگی ہوں، کہ فوراً اس کو پہلے ہی بتا دیں کہ دیکھو مجھے آپ وہ بات بتائیے گا جو آپ کے خیال میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں. اور دوسری بات، اگر ایسے موقع نہ تو چھپی بھی بات کریں، نام نہ لیں، فرسٹ پرسن کی بات نہ کریں. کوئی مثال ہے کسی کا اپنے ہی واقعہ نا، اپنے شوہر کی کوئی بات سنا رہا ہے، تو آپ اس وقت یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عورت ہے جس کا یہ معاملہ ہے. یہ ڈھکے چھپے بات اچھی ہوتی ہے، کیونکہ اگر سننے والا آپ کو یا آپ کے گھر والوں کو جانتا ہے تو اس کے ذہن میں نہ اور سمجھ آ رہی ہوتی ہے لوگوں کو، کوئی کسی کی بات کرتا ہے تو وہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی اپنی ہے یا کسی کی ہے. تو ڈائریکٹ بالکل نہیں کرنی چاہیے، انڈائریکٹلی کر لینی چاہیے اگر ضرورت پیش آئے. اور آپ دیکھیں کہ آپ بے دلی سے بات کریں، میں نے تو دیکھا ہے کہ غیبت تو اس طرح پھیلتی ہے جیسے رنگ میں آپ اور ڈالتے ہیں نا، ایک جیسے جلتی پہ تیل آپ بھی ڈالیں. آپ ایک بندے کو بولنے دیں، چپ کر کے سنیں، بیوقوف بن جائیں. وہ سوچے گا آپ اس کی بات سن رہے ہیں، اس کے بعد آپ کہیں آج سردی کتنی ہے، تو وہ کہے گا یہ میں نے کس پتھر کے آگے بیٹھ کے اپنا سر پھوڑا. تو آپ بالکل دلچسپی نہ لیں، اور جیسے آپ کو ذکر میں نے بیچ میں کیا کہ آپ اٹھ جائیں یا اس بات کا موضوع بدل دیں. اور عموماً لوگ دکھ سکھ ہی کا نام لے کر غیبت کرتے ہیں، تو شوہروں کے ساتھ بھی ہر بات کرنا اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے کے قابل ہے، یقین کریں. اگر عورتیں ہر بات اپنے شوہروں سے کریں گی نا، یقین کریں خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماریں گی. آپ اپنا راز تو نہیں دیتی کہ کتنے پیسے جمع کر کے رکھے ہوئے آپ، اگلا موضوع ہے وہ اس سے بھی زیادہ دکھتا ہوا ہے. ایسے لگتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جاتے جاتے ہمیں پاک کر رہا ہے. آخری دنوں میں آپ دیکھیں جب لڑکیوں کی شادیاں قریب ہوتی ہیں نا، تو ہر وقت ان کو ہر ایک سمجھا رہا ہوتا ہے. پہلے سمجھاتا تھا، اب تو مجھے نہیں پتا، سمجھ پہلے ہی مار دیتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن جو اٹھتا ہے، اچھی رہنا، ٹھیک رہنا، ساس سے اچھا بولنا، ماں سے اچھا بولنا، یہ کرنا، تو ایسے ہی لگتا ہے کہ ہم قرآن پڑھ پڑھ کے جو چیزیں اپنے اندر لے کے آتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اس کا رنگ دیکھتا ہے. اور اگر سورہ حجرات پڑھ کے ہمارے اندر اخلاقی تبدیلی یا ظاہری بیوٹی نہیں آئے گی نا، تو پھر آگے پتہ نہیں کب آئے گی. میاں جو گھر میں آئے تو آتے ہی شروع ہو گیا. آپ سوچیں کہ ہماری کھانے کی ٹیبل پہ کیا باتیں ہوتی ہیں، کتنی غیبتیں ہماری کھانے کی ٹیبل پہ ہوتی ہیں، اور اکثر وہیں ہوتی ہیں جس وقت بیٹھے باتیں کریں. اب آپ کیا کریں، چپ کر جائیں، زبان سی لیں، منہ پہ نہیں اچھی بات کریں. آپ سب کے پاس تو آج کل ہر دن نئی خبریں ہوتی ہیں، 20-25 آیتیں آپ سن کے جاتے ہیں، آج یہ آیت پڑھی، آج یہ سنی، یہ سنائیے، مزاج ان کا بھی بدلے گا.